ثم لما كانت تمسكات ابي حنيفة رحمه الله تعالى منحصرة في الاربع عن العبارة والاشارة والدلالة والاقتزاء وكان من سواه من العلماء يتمسكون بوجوه اخرى ايضا سوى هذه اورد المصنف رحمه الله تعالى فصلا بعد ذلك لتحقيقها وبيان فسادها فقال فصل التنصيص على الشيء باسمه العالم يدل على الخصوص عند البعض ثم لما كانت تمسكات ابي حنيفة رحمه الله منحصرة في الاربع پھر جب امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے تمسکات تمسک کا معنی وہی استدلال ہے جب امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے استدلالات بند تھے چار میں عن العبارت والاشارت والدلالت والاقتضاء یعنی کہ عبارت عبارت النص اشارت النص دلالت النص اور اقتضاء النص امام صاحب کے استدلالات انہی میں بند ہیں وہ فرماتے ہیں استدلال یا تو عبارت النص سے ہوگا یا اشارت النص سے ہوگا یا دلالت النص سے یا اقتضاء النص سے ہوگا جبکہ بعض اور علماء اور فقہا جو ہیں وہ اور چیزوں کے ذریعے بھی استدلال کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے نزدیک درست نہیں تو چنانچہ مصنف اس فصل کے اندر ان دوسری چیزوں کو ذکر کریں گے جن سے اور علماء استدلال کرتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک وہ صحیح نہیں تو مصنف ان کی تحقیق کریں گے اور ان کے فساد کو بیان کریں گے کہ کس طرح یہ فاسد ہیں ہمارے نزدیک یہ کیوں معتبر نہیں ہیں بھائی وَكَانَ مَنْ سِوَاهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ اور ان کے علاوہ جو علماء ہیں یعنی فقہا ہیں يَتَمَسَّكُونَ بِوُجُوهٍ اُخَرَى وہ استدلال کرتے ہیں اور بھی وجوہ سے ایزن سوا ہذہ علاوہ اس کے وہ ان چار کے علاوہ اور وجوہ سے بھی استدلال کرتے ہیں تو اورد المصنف فصلاً بعد ذالک تو مصنف ایک فصل لے کر آئے اس کے بعد یعنی ان چار قسموں کے بعد لتحقیقها و بیان فسادها ان دوسری وجوہات کی تحقیق کے لیے اور ان کے فساد کو بیان کرنے کے لیے فقال پس فرمایا فصل التنصیص على الشیء باسمه العالم يدل على الخصوص عند البعض تنصیص کا معنی ہے تصریح کرنا تصریح کرنا نخ لانا اس پر بھائی التنصیص علی الشیء کسی چیز پر نخ لانا باسمہ العالمی اس کے نام عالم کے ساتھ اس کے نام یعنی عالم کے ساتھ یدل علی الخصوص یہ خصوص پر دلالت کرتا ہے عند البعض بعض فقہا کے نزدیک بھائی بعض فقہا فرماتے ہیں بھائی جب کسی چیز پر نص لائی جائے اور اس چیز کا علم ذکر کر دیا جائے تو یہ اس کا جو علم ذکر کیا گیا یہ بتلا دیتا ہے کہ یہ حکم اگر اس چیز کا ہے مثلا اگر اس کے لیے اس بات ہے تو باقیوں سے حکم کی نفی ہے اور اگر اس سے نفی ہے تو باقیوں کے لیے حکم کا اثبات ہے یہ ہے تخصیص بھائی تخصیص تو بعض فقہا فرماتے ہیں جب کسی چیز پر کوئی نص لائی جائے کو حکم لگایا جائے اور اس چیز کو اس کے علم کے ساتھ ذکر کیا جائے تو یہ اس کا نام اس کا جو نام کو ذکر کیا گیا علم کو ذکر کیا گیا اور اس پر نص لائی گئی یہ خصوص پر دلالت کرتا ہے خصوص کا کیا معنی کہ یہ حکم اسی کے ساتھ خاص ہے باقیوں سے حکم کی نفی کر دیتا ہے التنصیص علی الشیء نص لانا کسی چیز پر باسمہ العالمی اس کے اسم یعنی کہ عالم کے ساتھ یدل علی الخصوص یہ دلالت کرتا ہے خصوص پر عند البعض بعض فقہا کے نزدیک هذا وجه اول من الوجوه الفاسدتی، یہ پہلی وجہ ہے وجوه فاسدہ میں سے، اي الحكم على العالم يدل على نفيه عن غيره عند البعض، یعنی حکم لگانا کسی عالم پر، کس پر حکم لگانا؟ عالم پر حکم لگانا یہ دلالت کرتا ہے على نفیہ، نفی حکم پر، عن غیرہ اس کے علاوہ سے، عند الباس باس فقہا کے نزدیک، کہ جب ایک حکم عالم پر لگایا جائے تو یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کے علاوہ سے حکم کی نفی ہے بھائی، یہ بات فقہا فرماتے ہیں. والمراد بالعالمی، جی متن میں عالم کا لفظ آیا تھا، شارع آپ کو بتلائیں گے کہ عالم سے وہ عالم نہیں مراد جو آپ نے نح میں پڑھا ہے، کسی کا نام ہو کسی متعین ذات پہ جو دلالت کرتا ہے، وہ نہیں. وجہ اس کی یہ کہ آگے حدیث آ رہی ہے الماء من الماء، الماء من الماء، اور یہ جو ماء ہے یہ بھی عالم ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اب حالانکہ یہ وہ نحوی عالم تو نہیں، نحوی عالم تو جو کسی کا نام ہو، تو شارح بتلائیں گے بھائی کہ ہاں وہ نحوی عالم مراد نہیں ہے، بلکہ چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ اسم جنس ہو، یعنی ایسا اسم ہو جو صرف ذات پر دلالت کرے وصف پر دلالت نہ کرے وہ ہے عالم، ایسا اسم ہو جو ذات پر تو دلالت کرے کسی صفت پر دلالت نہ کرے تو پھر یہ عالم ہے بھائی، چاہے وہ حقیقتاً عالم ہو جیسے زید عمر بکر، یا چاہے اس میں جنس ہو، اس میں جنس جیسے ماء کا لفظ آگے آ رہا ہے یہ اس میں جنس ہے بھائی، اس میں جنس اسے کہتے ہیں جو قلیل اور کثیر پر صادق آتا ہے اور جس کے اجزاء ایک دوسرے جیسے ہوتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اس میں جنس کسے کہتے ہیں؟ جو قلیل اور کثیر پر صادق آئے اور جس کے اجزاء ایک جیسے ہوں ان میں کوئی فرق نہ ہو. پانی تھوڑا ہو پھر بھی آپ کہتے ہیں ہاذا ماء ان، یہ پانی ہے. بہت زیادہ پھر بھی آپ کہتے ہیں ہاذا ماء ان، یہ پانی ہے. قلیل پر بھی صادق آتا ہے اور کثیر پر بھی. اور ایک پانی کے آپ 10 حصے کر دیں تو ہر حصہ ایک دوسرے جیسا ہی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں. تو اس میں جنس وہ جو قلیل اور کثیر پر بھی صادق ہے اور جس کے اجزاء بھی ایک جیسے ہوں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ پانی کے 10 حصے بھی کر دیں وہ سب ایک دوسرے جیسے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں والمراد بالعالم ہا ہونا، عالم سے مراد یہاں پر وہ لفظ الدال على الذات دون الصفت، وہ لفظ ہے جو دلالت کر رہا ہو ذات پر نہ کہ صفت پر. سواء ان کان عالما او اسم جنس، برابر ہے کہ وہ عالم ہو یا اسم جنس ہو. تو جب یہ قید لگا دی وہ لفظ ہے جو دلالت کر رہا ہو ذات پر نہ کہ صفت پر، تو اب ماں کا لفظ بھی داخل ہوا کیونکہ وہ بھی صرف ذات پہ دلالت کر رہا ہے، کسی وصف پر دلالت نہیں کرتا. وبالبعض، اور انہوں نے کہا عند البعض، بعض فقہا کے نزدیک یہ قانون ضابطہ ہے. وہ کون ہے بعض؟ وہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وبالبعض ہوا بعض الاشعریت والحنابلتی، اور وہ بعض جو ہیں وہ اشاعرہ ہیں اور حنابلہ ہیں بھائی، بعض اشاعرہ اور بعض حنابلہ ہیں. اشاعرہ اشعریہ یہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ کے متبعین بھائی، جو امام ہیں عقائد کے بھائی. جس طرح فروع میں ہمارے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اسی طرح یاد رکھیے عقائد کے اندر ہمارے امام ہیں امام ابو منصور ماتوریدی، اور دوسرے امام ہیں عقائد کے اندر مشہور امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ بھائی. امام ابو الحسن اشعری بھائی، تو وہ بعض اشاعرہ والحنابلہ، حنابلہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ رحمتا واسعہ کے مذہب والے بھائی. تو وہ سب نہیں بھائی، انہوں نے کہا بعض اشعریہ اور بعض حنابلہ کا یہ مذہب ہے کہ جب کسی چیز پر نص لائی جائے اس کے علم کے ساتھ تو وہ اس کی تخصیص پر دلالت کرتا ہے. وَيُسَمَّ هَذَا مَفْهُومَ اللَّقَبِ عِنْدَهُمْ، اور اس کو مفہوم لقب کہا جاتا ہے ان کے نزدیک. وَالْأَصْلُ فِيهِ، اور اصل اس کے اندر یہ ہے کہ اَنَّمَا يُفْهَمُ مِنَ اللَّفْظِ اِمَّا أَن يُفْهَمَ مِنْ صَرِيحِ اللَّفْظِ. بھئی دیکھئے، یہاں دو چیزیں سمجھ لیں اچھی طرح. ایک ہے منطوق، بھئی منطوق نطق سے ہے، فا ہے بھائی، آگے مصنف بھی اس کو بیان کریں گے. ایک ہے منطوق کلام، ایک ہے مفہوم کلام. منطوق کلام یہ بھی مفہوم کا نام ہے، لیکن کلام کسی کی بات کو کلام کو سنتے ہی بغیر غور و فکر کے اولاً جو معنی ذہن میں آئے اسے کہتے ہیں منطوق کلام. کلام کو سنتے ہی بغیر غور و فکر کے اولاً جو معنی ذہن کے اندر آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منطوق کلام. اور جو معنی غور و فکر کے بعد سمجھ میں آئے اس کو کہتے ہیں مفہوم کلام. بھائی کیا کہتے ہیں؟ مفہوم کلام. تو منطوق کلام جو بغیر غور و فکر کے جو معنی سمجھ میں آ جائے، مفہوم کلام جو غور و فکر کے بعد سمجھ میں آئے. جیسے دیکھیے مثال سے وضاحت ہوگی. بھئی میرا گمان تھا کسی بات کے بارے میں کہ وہ بات آپ نے بھی کی ہے اور زید نے بھی کی ہے، دونوں نے یہ بات کی ہے، یا میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے کی ہے زید نے نہیں کی. بھئی جو بھی صورت آپ بنا لیں، چاہے میرا یہ گمان ہو دونوں نے کی ہے، یا میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے کی ہے زید نے نہیں کی. چنانچہ میں نے آپ سے کہا آپ نے یہ بات کی ہے، آپ اگر جواب میں یوں کہتے ہیں ما قلت ھذا، میں نے نہیں کہا یہ، میں نے یہ نہیں کہا، تو آپ نے صرف اپنے سے نفی کی، یہاں کوئی تخصیص والا معنی نہیں. لیکن علماء علم معانی والوں کا ضابطہ اگر یہاں پر آپ لگائیں تو پھر تخصیص پیدا کر سکتے ہیں آپ کلام میں تبدیلی کر کے. علم معانی کے اندر انشاءاللہ اگلے سال آپ پڑھیں گے بھائی کہ جب مسند فعلی پر مسند الیہ کو مقدم کر دیا جائے اور اس کے ساتھ حرف نفی ملا ہو تو وہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. بھئی ایک مسند الیہ ہوتا ہے کلام میں، یعنی مبتدا یا محکوم علیہ کہہ لیں، یعنی فاعل، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ مسند. اب مثلا میں کہتا ہوں انا قلتو، انا قلتو، تو انا کو کیا بنائیں گے؟ مبتدا. قل تو فعل با فاعل، اور یہ پورا جملہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر خبر بنے گا، تو انا ہوا مبتدا یعنی مسند الیہ، اور اس مسند الیہ کو مسند فعلی پر مقدم کیا گیا ہے. آگے مسند کیا رہا ہے؟ فعل. اس فعل پر، اس مسند فعلی پر مسند الیہ کو کیا کر دیا گیا؟ مقدم کر دیا گیا. اور پھر اس کے ساتھ آپ حرف نفی بھی ملا دیتے ہیں، ما انا قلت ھذا، ما انا قلت ھذا. تو چنانچہ بھائی علم معانی والے بتلاتے ہیں بھائی کہ مسند فعلی پر جب مسند الیہ کو مقدم کر دیا جائے اور اس کے ساتھ حرف نفی ملا ہوا ہو تو وہ تخصیص کا فائدہ دے گا. لہذا اب کلام کا معنی کیا ہوگا؟ یہ میں نے تو نہیں کہا، یہ میں نے تو نہیں کہا، کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ مال اپنے سے نفی کی ہے، میں نے نہیں کہا، اور غیر کے لیے اثبات کیا ہے بھائی. تو آپ اگر، میرا گمان تھا کہ آپ نے بھی بات کی ہے زید نے بھی بات کی ہے، آپ نے جواب میں اگر آپ یہ کہیں ما قلت ھذا، میں نے نہیں کہا، تو اس سے آپ اپنے سے نفی تو کر رہے ہیں لیکن دوسرے کے لیے اثبات نہیں ہے، اس میں تخصیص نہیں ہے. لیکن اگر آپ جواب میں مجھے کہتے ہیں ما انا قلت ھذا، یہ میں نے تو نہیں کہا، معلوم ہوا غیر نے کہا. اپنے سے نفی کی ہے تو غیر کے لیے اثبات کیا ہے. تو اس کلام کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک جو بغیر غور و فکر کے سمجھ میں آیا, اور وہ کیا؟ آپ نے اپنے سے نفی کی اس بات کی, یہ ہے ظاہری معنی. اور جب غور کیا تو پتا چلا یہاں تخصیص ہے, یہ تخصیص ہے مفہوم کلام. بھائی منطوق کلام کیا تھا؟ آپ اپنے سے جو آپ نے نفی کی, اور جو غیر کے لیے اس بات کیا تخصیص آئی, یہ تخصیص کیا ہے؟ مفہوم کلام. بھائی تو منطوق کلام جو بغیر غور و فکر کے سمجھ میں آئے, اور مفہوم کلام جو غور و فکر کے بعد سمجھ میں آئے. چنانچہ اسی وجہ سے علماء لکھتے ہیں یہ کلام کہنا غلط ہے. ما انا قلت ہذا ولا غیری, ما انا قلت ہذا ولا غیری. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پہلے کلام کا مفہوم منطوق تو ہے, میں نے نہیں کہا, لیکن مفہوم کیا ہے؟ کہ میرے غیر نے کہا ہے, میرے غیر نے. تو پہلے جز کا مفہوم کلام ہوا کہ میرے غیر نے کہا ہے, اور آگے آیا ولا غیری, اس کا منطوق بتلا رہا ہے کہ غیر نے بھی نہیں کہا. تو دونوں میں تضاد آ گیا بھائی, تناقض آیا دونوں کے اندر. پہلے سے کا مفہوم بتلا رہا ہے غیر نے کہا ہے, دوسرے کا منطوق بتلا رہا ہے کہ غیر نے نہیں کہا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہی دیکھیے اب کتاب پر. والاصل فیہ, اور ضابطہ اس کے اندر, اصل اس کے اندر یہ ہے اس وجہ فاسد کے اندر, کہ انما یفہم من اللفظ, کہ وہ جو لفظ سے سمجھ میں آتا ہے یعنی مفہوم ہوتا ہے وہ معنی, اما ان یفہم من صریح اللفظ, یا تو وہ معنی سمجھ میں آئے گا صریح لفظ سے ہی, وہو المنطوق, اور وہ منطوق ہے, او لا, یا صریح لفظ سے سمجھ میں نہیں آئے گا, وہو المفہوم, وہ کیا ہے؟ مفہوم ہے. میں نے واضح تعریف بیان کر دیا آپ کے لیے. پھر کہتے ہیں والمفہوم نوعانی, مفہوم دو قسم پر ہے, مفہوم موافقت, ایک تو مفہوم موافقت ہے اور ایک مفہوم مخالفت ہے. بھئی اس کو بھی پہلے سمجھ لیں. مفہوم موافقت نام سے پتہ چل رہا ہے. دیکھیے مفہوم موافقت یہ ہے کہ ایک چیز کے لیے ایک حکم ذکر کیا گیا, تو یہ تو مذکور کے لیے حکم ذکر ہوا, غیر مذکور کے لیے بھی یہی حکم ثابت کرنا, یہ ہے مفہوم موافقت. جو مذکور کے لیے تھا وہی مفہوم کس کے لیے؟ غیر. جیسے بھائی اسی کو ہمارے نزدیک دلالت النص کہتے ہیں. جیسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رجم کی سزا ثابت ہوئی تھی عبارت النص سے, انہی کے بارے میں آیا تھا. جبکہ جو غیر مذکور ہے جس کا ذکر نہیں, کوئی اور اگر اس طرح کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم آئے گا رجم والا, لیکن کس طریقے پر؟ دلالت النص کے طریقے پر, اسی کے موافق ہے. دیکھو یہ اسی کے مطابق ہے, غیر مذکور کے لیے بھی وہی حکم. یہ ہے مفہوم موافقت. اور ایک ہے مفہوم مخالفت. بھائی مفہوم مخالفت یہ ہے جس میں غیر مذکور کے لیے حکم مذکور سے عکس ہو, اس کے مخالف ہو. بھائی مخالف ہو, بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اس کے مخالف ہو. جیسے بھائی آگے مثال ذکر ہوگی, امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا, اور جو شخص تم میں سے قدرت نہیں رکھتا, اَيَّن كِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, کہ وہ پاک دامن مومنہ عورتوں سے نکاح کر لے, فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ, تو وہ عورتیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں, من فتیاتکم المؤمنات, یعنی کہ مومنہ باندیاں, مومن باندیاں جو ہیں ان سے کیا کر لے؟ نکاح کر لے. دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص تم میں سے
آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو وہ مومنہ باندی سے نکاح کر لے. جو شخص تم میں سے آزاد عورت سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ کس سے نکاح کر لے؟ مومنہ باندی سے. امام شافعی رحمہ اللہ اس کا مفہوم مخالف بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں دیکھو آیت میں اللہ فرما رہے ہیں جو آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہیں رکھتا وہ کیا کرے؟ باندی سے نکاح کرے. معلوم ہو صرف وہ باندی سے نکاح کر سکتا ہے. اور جو آزاد عورت سے نکاح کی قدرت رکھتا ہے اس کے لیے باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں. یہ مفہوم مخالفت ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یعنی جس کا ذکر ہے اس کے لیے تو یہ حکم ہے, اور کس کا ذکر ہے؟ جس میں قدرت نہ ہو اس کا یہ حکم ہے وہ نکاح کر سکتا ہے. تو جس کا ذکر نہیں یعنی جس میں قدرت ہے اس کا حکم اس کے مخالف ہوگا, یعنی اس کے لیے نکاح کی اجازت نہیں. یہ ہے مفہوم مخالفت بھائی. تو کہتے ہیں والمفہوم نوعان, اور مفہوم پھر دو قسم پر ہے. مفہوم موافقت, ایک مفہوم موافقت ہے وہ ہوا ان یفہم من اللفظ حال المسکوت عنہ علی وفق المنطوق. بھائی ایک تو وہ جس کو ذکر کیا گیا, اور جس کو ذکر نہیں کیا گیا وہ مسکوت عنہ ہے, جس کے بارے میں سکوت کیا گیا. کیا کیا گیا؟ سکوت کیا گیا, وہ مسکوت یعنی وہی غیر مذکور بھائی جس کے بارے میں سکوت کیا گیا. تو کہتے ہیں مفہوم موافقت یہ ہے وہ ہوا وہ یہ ہے ان یفہم من اللفظ, کہ سمجھا جائے لفظ سے حال المسکوت عنہ. کس کا حال سمجھا جائے لفظ سے؟ مسکوت عنہ کے حال کو, یعنی غیر مذکور کے حال کو. علی وفق المنطوق, منطوق کے موافق, اس کے مطابق بھائی. جیسے کس میں تھا؟ مثال میں نے ذکر کر دی, ہزمائش کے لیے جو حکم تھا وہی حکم دوسرا جس میں وہ علت ہوگی اس کے لیے بھی وہی حکم ہوگا. وہ مفہوم مخالفت, اور دوسری قسم مفہوم کی مفہوم مخالفت ہے وہ ہوا ان یفہم منہ حالہ خلاف ما فہم من المنطوق, اور وہ یہ کہ سمجھا جائے منہ ای من اللفظ لفظ سے حالہ ای حال المسکوت عنہ, کہ سمجھا جائے لفظ سے مسکوت عنہ کے حال کو خلاف ما فہم من المنطوق, اس کے خلاف جو سمجھا گیا ہے کس سے؟ منطوق سے, یعنی اس کے خلاف ہو اس کا حکم بھائی. وہ ہوا اور وہ یہ وہ ہوا ان فہم من اسم العالم سمی مفہوم اللقب. پھر یہ مفہوم مخالفت جو ہے اگر یہ مفہوم ہو اسم عالم سے سمی مفہوم اللقب تو اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ مفہوم لقب کہتے ہیں بھائی. مفہوم مخالف سمجھ میں آیا, لیکن کس سے سمجھ میں آیا؟ عالم کے ذریعے. جب عالم کے ساتھ ایک پر حکم لگایا گیا ہے اس شخص کا یہ حکم ہے, معلوم ہوا غیر کے لیے یہ حکم نہیں ہے. تو یہ مفہوم مخالف سمجھ آیا, اور کس سے سمجھ میں آیا؟ عالم کے سے بھائی. تو سمیا مفہوم اللقب, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفہوم لقب. وَإِن فُهِمَ مِنَ الشَّرْطِ, اور اگر یہ مفہوم مخالف سمجھا جائے شرط سے, جیسے وہ ابھی آیت کے اندر آیا تھا بھائی, جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا یہ شرط ہے تو وہ کیا کر لے؟ باندی سے آزاد نکاح کر لے. تو اگر یہ مفہوم مخالف شرط سے سمجھ میں آئے اول وصف, یا کس سے؟ وصف سے. سمی مفہوم الشرط اول وصف, تو اس کو مفہوم شرط یا مفہوم وصف کہتے ہیں. شرط سے سمجھ میں آئے تو مفہوم شرط, وصف سے سمجھ میں آئے تو مفہوم وصف. مفہوم شرط کی مثال سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وہ جو آیت میں ذکر ہوا, آیت میں کیا شرط ذکر ہوئی تھی آز باندی سے نکاح کی؟ جو آزاد عورت کی قدرت نہ رکھتا ہو, اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا؟ جو قدرت رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں. تو یہ مفہوم مخالف کس سے سمجھ میں آیا؟
شرط سے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ مفہوم شرط کہیں گے. اور اگر وصف سے سمجھ میں آئے, جیسے اسی آیت میں آگے اللہ کیا فرماتے ہیں, من فتیاتکم المؤمنات, کن باندیوں سے نکاح کر لے؟ مومن باندیوں سے. مومن کی صفت آ گئی باندیوں کے ساتھ. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ غیر مومن باندیوں سے نکاح کی اجازت نہیں, لہذا اگر کوئی اہل کتاب میں سے باندی ہے, عیسائی یا یہودی باندی ہے, اس کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ کس سے نکالتے ہیں؟ وصف کے ذریعے مفہوم مخالف نکالتے ہیں, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفہوم وصف. تو اعلی ما سیاتی بنا بروز کے جو عن قریب آ جائے گا, ان کا آگے ذکر آ جائے گا مفہوم شرط اور مفہوم وصف کا. ولکنہم اشترطوا, لیکن ان علماء نے, بھئی یہ علماء جو مفہوم مخالفت کے قائل ہیں, اشترطوا, انہوں نے شرط لگائی ہے کہ اللہ تظہر اولویت المسکوت عنہ او مساواتہ للمنطوق, کہ مسکوت عنہ کا اولا ہونا یا اس کا برابر ہونا منطوق سے یہ ظاہر نہ ہو. بھائی یہ ظاہر نہ ہو, بھائی برابر ہونا, ایک چیز اگر دوسری کے برابر ہے, دوسری جیسی ہے, تو پھر تو قیاس کے ذریعے جب ایک کا حکم معلوم ہے تو قیاس کے ذریعے دوسری کا بھی وہی حکم ہوگا, پھر تو مفہوم مخالفت آئے گا ہی نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو مساوات نہیں ہونی چاہیے, کس میں؟ مذکور میں اور غیر مذکور میں. اگر برابری ہوگی تو پھر کیا آئے گا؟ قیاس آ جائے گا, اور وہ بتلائے گا کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں, برابر ہیں, تو جب ایک کا یہ حکم ہے تو دوسرے کا بھی یہی حکم ہے, لہذا وہاں مخالف مفہوم مخالف آئے گا ہی نہیں بلکہ مفہوم موافقت آ جائے گا. بھائی اور نیز یہ بھی ظاہر نہ ہو کہ مسکوت عنہ یعنی غیر مذکور وہ اولا ہے مذکور سے. اگر غیر مذکور مذکور سے اولا ہے, تو جب مذکور کا یہ حکم ہے تو غیر مذکور کا بطریق اولا یہ حکم ہوگا. جیسے بھائی فلا تقل لہما افن, والدین کو اف بھی نہ کہو, اف کہنے میں تکلیف ہے, اس لیے اف کا کیا حکم بیان ہوا کہ اف کہنا جائز نہیں. تو پٹائی کرنے اور گالی دینا یہ تو اس سے بڑھ کر ہے بھائی تکلیف دینے میں, تو اس کے لیے بطریقے اولا وہی حکم ہوگا, اس سے بھی نہیں ہوگی, یہ بھی حرام ہوں گے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا اگر مساوات ہو تو تب قیاس کے ذریعے ثابت ہو جائے گا وہی حکم اس کے لیے بھی, اور اگر غیر مذکور اولا ہو مذکور سے تو اس کے لیے بطریق اولا وہ حکم ثابت ہو جائے گا دلالت النص کے ذریعے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے ولکنہم اشترطوا, لیکن وہ علماء نے یہ شرط لگائی ہے, اللہ تظہر اولویت المسکوت عنہ, کے ظاہر نہ ہو مسکوت عنہ کا اولا ہونا, او مساواتہ یا اس کا مساوی ہونا, للمنطوق منطوق کے, ولا یخرج مخرج العادتی, اور اس کو نکالا بھی نہ گیا ہو عادت کے طور پر, یعنی اس کو ذکر بھی نہ کیا گیا ہو عادت کے طور پر, عادتاً بھی اس کو ذکر نہ کیا گیا ہو, عادت کے طور پر بھی اس کو ذکر نہ کیا گیا ہو. شرائط ہیں بھائی, وہ کہتے ہیں مفہوم مخالف معتبر ہے, لیکن ایک شرط یہ کہ غیر مذکور مذکور سے اولا نہ ہو, دوسری شرط غیر مذکور مذکور کے برابر نہ ہو, تیسری شرط یہ جو ذکر کیا گیا اس کو محض عادت کے طور پر ذکر نہ کیا گیا ہو. مثال سے بات سمجھ میں آئے گی بھائی, دیکھیے قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ان عورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جن سے نکاح کرنا انسان کے لیے حرام ہے, انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ, اور وہ تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں, اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ, جو تمہاری پرورش میں ہوں, وہ بھی تم پر حرام ہیں. ربائب ربیبہ کی جمع ہے, کس کو کہتے ہیں؟ سوتیلی بیٹی. بھئی ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا, اس عورت کی ایک بیٹی ہے پہلے خاوند سے, تو اس شخص کی کیا ہوئی ہے؟ سوتیلی بیٹی ہوئی. بھئی تو یاد رکھیے سوتیلی بیٹی سے نکاح حرام ہے, اللہ ذکر فرما رہے ہیں. بھئی مسئلہ ایک ذہن میں آیا آپ کو بتلا دوں, یاد رکھیے کسی عورت سے نکاح کرتے ہی اس کی ماں اس شخص پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. صرف نکاح کیا ہے ابھی, صحبت بھی نہیں کی, لیکن نکاح کرتے ہی اس عورت کی ماں کیا ہو گئی؟ ہمیشہ کے لیے حرام. یہ اب اس عورت کو طلاق دے کر بعد میں اس کی ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ نہیں بھائی, اب قطعاً نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آیا؟ تو نکاح کرتے ہی اس کی ماں حرام ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ اس کی ساس بن گئی, ماں کی طرح ہو گئی اس شخص کے لیے بھائی. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کسی عورت سے انسان نکاح کرے اور اس کی بیٹی بھی ہو, تو بیٹی صرف نکاح کرنے سے حرام نہیں ہوتی, بیٹی حرام ہوگی جب اس کے ساتھ صحبت کر لے یا خلوت کر لے, کیونکہ خلوت بھی صحبت کے قائم مقام ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا تو دیکھیے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وربائبکم اللاتی فی حجورکم, اور حرام ہے تم پر وہ تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں, اللاتی فی حجورکم, جو تمہاری پرورش میں ہیں. تو اس کا مفہوم مخالف تو یہ بنا کہ جو پرورش میں, جو خاوند کی پرورش میں نہیں ہے وہ اس پر حرام نہیں, لیکن یہ مفہوم مخالف والی بھی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہاں مفہوم مخالف معتبر نہیں. کیوں نہیں معتبر؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ جو صفت ذکر کی گئی اللاتی فی حجورکم, یہ عادت کے طور پر ذکر کی گئی, کیونکہ عموماً اور عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ سوتیلی بیٹی خاوند ہی کی اس کے اس جو دوسرا نکاح کی عورتیں اسی شخص کی پرورش میں عموماً ہوتی ہے. تو یہ جو صفت ذکر کی گئی کس کے طور پر ذکر کی گئی؟ عادت کے موافق جو ہے اس کو ذکر کیا گیا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی ہے ولا یخرج مخرج العادت, اور ذکر بھی نہ کیا گیا ہو اس کو بطور عادت کے. ولا یکون للسوال, اور نیز وہ جو صفت وغیرہ ہے یا وہ جو بات ذکر حکم ذکر کیا جا رہا ہے وہ کسی سوال سوال کی وجہ سے بھی نہ ہو, کسی سوال کی وجہ سے بھی نہ ہو. مثلا آپ سے ایک شخص نے آ کر پوچھا کیا زیور میں زکات ہے, آپ نے کہا زیور میں زکات ہے. آپ نے کیا کہا؟ زیور میں زکات ہے. اس کا مفہوم مخالف کیا نکلا؟ زیور کے علاوہ جو سونا چاندی ہے اس میں زکات نہیں ہے بھائی. لیکن یہاں مفہوم مخالف کو کہتے ہیں معتبر نہیں, کیونکہ یہ کلام ویسے نہیں کیا گیا بلکہ کس کے سوال کے جواب کے طور پر ذکر کیا گیا ہے بھائی. سوال میں یہ بات پوچھی گئی تھی, اس لیے کہنے والے نے بھی صرف اتنا ہی بتایا. اب حادثتن ای لا یکون لحادثتن, نیز وہ جو صفت وغیرہ یا جو بات ذکر کی گئی ہے وہ کسی حادثے یعنی کسی واقعے کی وجہ سے بھی نہ ہو, ورنہ مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوگا. مثلا بھائی مجھے پتا ہے کہ زید جو ہے اس کو اس بات کا پتا نہیں ہے کہ زیور میں زکات ہے, اس کو اس بات کا پتا
نہیں ہے,
تو چنانچہ میں اسے کہتا ہوں کہ زیور میں زکات ہے. تو یہ جو میں نے کلام کیا کہ زیور میں زکات ہے یہ میں نے ویسے نہیں کیا, یہ اس واقعے کی وجہ سے کیا جو پیش آیا, وہ کیا کہ میں جانتا تھا اس کو علام نہیں تو میں نے یہ بات اس کو بتلائی. یا دو آدمی آپس میں بات کر رہے تھے کہ بھائی پتہ نہیں زیور میں زکات ہے یا نہیں, دوسرا بھی آپس میں بحث وغیرہ کر رہے ہیں, میں نے گزرتے ہوئے کہا زیور میں زکات ہے, تو میں نے یہ جو کہا زیور میں زکات ہے کس کی وجہ سے کہا؟ اس واقعے کی وجہ سے کہا بھائی. تو لہذا یہاں بھی مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے بھائی. ولا لکشفن, اور نیز وہ صفت وغیرہ, صفت جو ہے وہ کشف کے لیے بھی نہ ہو. کشف کا معنی کھولنا, وضاحت کرنا. بھائی یاد رکھیے صفت لائی جاتی ہے کلام کے اندر, موصوف صفت آتے ہیں, تو یہ صفت کے لانے کے کئی مقاصد ہوتے ہیں. بعض اوقات صفت اس لیے لائی جاتی ہے تاکہ موصوف کے معنی کو کی وضاحت کر دے کہ موصوف کس ہے, یہ کیا چیز ہے. کبھی صفت کس لیے لائی جاتی ہے؟ موصوف کی وضاحت کے لیے لائی جاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے, اسی کے معنی کو بیان کرتی ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں الجسم الطویل العریض العمیق یحتاج الى فراغ یشغلہ. یاد رکھیے جسم اس کو کہتے ہیں جس میں طول بھی ہو, عرض بھی ہو اور عمق بھی ہو. لمبائی, چوڑائی اور گہرائی تینوں چیزیں اس میں ہوں تو اس کو جسم کہتے ہیں. مثلا آپ کے سامنے یہ کتاب پڑی ہے, اس کی لمبائی بھی ہے, چوڑائی بھی ہے, اونچائی بھی ہے, تو یہ جسم ہے. اگر لمبائی اور چوڑائی تو ہے, اونچائی نہیں, تو اس کو سطح کہتے ہیں. اور اگر چوڑائی بھی نہیں صرف لمبائی ہے تو پھر اس کو خط کہتے ہیں. بھائی پڑھ چکے ہیں یا نہیں آپ؟ بھائی تو جسم اسے کہتے ہیں جس میں طول بھی ہو, عرض بھی ہو اور عمق. تو میں نے کیا کہا آپ سے؟ الجسم الطویل العریض العمیق. وہ جسم الطویل جو کیا ہو؟ لمبا ہو, العریض جو چوڑا ہو, العمیق جو گہرا ہو. تو یہ صفت میں کس لیے لے کر آیا؟ اسی جسم کے معنی کی وضاحت کر رہا ہوں بھائی. یہ صفت کشف کے لیے ہے, اسی کے معنی کو کھولنے کے لیے ہے. تو میں نے کہا وہ جسم جو عریض عمیق اور طویل ہو, یحتاج الى فراغ, وہ محتاج ہوتا ہے خالی جگہ کا, یشغلہ, جسے وہ گھیر لے. بھائی ہر جسم کے لیے خالی جگہ چاہیے. یہ کتاب آپ کے سامنے پڑی ہے بھائی, اس نے فضا کی ایک مخصوص مقدار کو گھیرا ہوا ہے یا نہیں گھیرا ہوا؟ آپ موجود ہیں بھائی, آپ نے فضا کے ایک حصے کو گھیر رکھا ہے. مثلا آپ اٹھ گئے تو یہاں پر اس وقت ہوا موجود, اب آپ نے دوسری جگہ فضا کو گھیر لیا, آپ پھر یہاں آ گئے, اب پھر اس جگہ کو آپ کے وجود نے گھیر لیا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو جسم جو ہے اس نے فضا کے کچھ حصے کو گھیر رکھا ہوتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کیونکہ جسم میں طول, عرض اور عمق ہے, اور اس کو اپنا وجود کے لیے, اس کے سمانے کے لیے جگہ چاہیے بھائی. صورت سمجھ, معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یہ, تو وہ کہتے ہیں بھائی جو قائلین ہیں مفہوم مخالف کے, وہ کہتے ہیں یہ صفت جو ذکر کی گئی ہو یہ کشف کے لیے نہ ہو بھائی, یعنی موصوف کے معنی کی وضاحت کے لیے نہ ہو بھائی. اور مدح, اور نہ یہ مدح کے لیے ہو بھائی. کبھی کبھار صفت مدح کے لیے لائی جاتی ہے, جیسے آپ کو پتا ہے کہ زید عالم ہے اور پھر میں کہتا ہوں جاءنی زید العالم, میرے پاس عالم زید آیا. بھائی یہ تو آپ کو بھی پتا تھا, تو یہ عالم کی صفت اس وقت میں صرف کس لیے لایا ہوں؟ بطور مدح کے لے کر آیا ہوں. اور کبھی صفت کو بطور ذم کے ذکر کیا جاتا ہے, مثلا ایک شخص ہے وہ جاہل ہے اور آپ کو بھی پتا ہے وہ جاہل ہے, میں آپ سے کہتا ہوں جا فلان الجاہل, فلان جاہل آیا ہے, آپ کو بھی جاہل کا پتا تھا, پھر اس صفت نے کیا فائدہ دیا؟ یہ صرف میں مذمت کے طور پر لایا ہوں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی مدہ کے قبیل سے ہے بھائی, مدہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی. الرحمن اور الرحیم یہ صفات ہیں اللہ کی جو ذکر کی گئیں, یہ بطور مدہ کے ہیں بھائی. اور اسی طرح
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو الرجیم صفت لائی گئی شیطان کی، یہ بطور مذمت کے ہے بھائی.
تو کہ وہ کہتے ہیں بھائی یہ جو صفت لائی جائے یہ کشف معنی کے لیے، موصوف کے معنی کے کشف کے لیے بھی نہ ہو، مدہ کے لیے بھی نہ ہو، یا مذمت کے لیے بھی نہ ہو. ولا یفید فائدتن اخرى، اور کوئی اور فائدہ بھی نہ دے. فحینئذ یتعین النفی عما عداه، تو پھر اس صورت سے ما عدا سے، اس کے علاوہ سے نفی متعین ہو جائے گی، یعنی پھر نفی کا یہ فائدہ دے گی بھائی. ولا، بھائی دیکھیے صفت کے چند فائدے ذکر کر دیے، مثلا کبھی کشف معنی کے لیے آئے گی، کبھی مدہ کے لیے، کبھی ضم کے لیے، کبھی اور فائدوں کے لیے لائی جاتی ہے بھائی صفت. صفت سمجھ میں آیا بھائی؟ جو اگلے سال اپریل میں معانی میں پڑھیں گے بھائی. اچھا بھائی، فحین اذن یتعین النفی عما عداه، اس صورت میں نفی متعین ہو جائے گی اس کے علاوہ سے، یعنی جب تمام شرائط اگر پوری ہوں پھر مفہوم مخالف معتبر ہوگا، ورنہ مفہوم مخالف معتبر نہیں. کا قول ہی علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے کہ حضور علیہ السلام کا قول ہے، الماء من الماء، پانی پانی سے ہے. یہ تو لفظی ترجمہ ہوا، کیا معنی اس کا؟ کہتے ہیں فالماء الاول الغسل، ماء اول کیا ہے؟ غسل ہے اس سے مراد. والماء الثانی المنی، اور ماء ثانی کیا ہے؟ منی ہے، یعنی غسل منی کے نکلنے سے واجب ہوگا. یہ ہوا حدیث کا معنی بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ولما کان معناہ ولما کان معناہ الغسل من المنی، جب اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ غسل منی سے ہے، یعنی خروج منی کی وجہ سے غسل واجب ہوگا بھائی. حدیث میں جب یہ بیان ہوا غسل خروج منی کی وجہ سے واجب ہوگا، معلوم ہوا اور کسی وجہ سے واجب نہیں ہوگا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چنانچہ ایک شخص اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے اور انزال کے بغیر، انزال کا معنی ہے خروج منی بھائی، اور انزال کے بغیر ہی وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے، صحبت تو کی لیکن انزال نہ ہوا، یعنی خروج منی نہ پایا گیا، تو کیا اس صورت میں بھی غسل واجب ہوگا یا غسل واجب نہیں؟ مفہوم مخالف والے کہتے ہیں بھائی حدیث میں آیا تھا غسل کب واجب ہوگا؟ خروج منی کی صورت میں، اور یہاں اگرچہ وہ صحبت کر چکا، دخول کر چکا، لیکن خروج منی نہیں، لہذا غسل بھی واجب نہیں بھائی. یہ ہے مفہوم مخالف. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں ولما کان معناہ الغسل من المنی، جب اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ غسل منی سے ہے، فہم الانصار، تو انصار سمجھے، انصار بھائی مدینہ کے رہنے والے بھائی، انہوں نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی اس لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے بھائی. فہم الانصار عدم الوجوب الاغتسال بالاکسال لعدم الماء، اکسال وہی بھائی صحبت کرنا بغیر انزال کے، جمع کرنا بغیر انزال کے، یہ آگے ذکر بھی کر رہے ہیں بھائی. تو جب یہ حدیث کا یہ معنی ہوا کہ غسل منی ہی کی وجہ سے ہے، فہم الانصار، تو انصار جو تھے مدینہ والے وہ سمجھے کیا سمجھے؟ عدم وجوب الاغتسال، غسل کا واجب نہ ہونا، بالاکسال، کس کی وجہ سے؟ اکسال یعنی بغیر انزال کے صحبت. انصار یہ بات سمجھے اس سے کہ بغیر انزال کے صحبت ہو تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا، لعدم الماء، بوجہ ما یعنی منی کے نہ پائے جانے کے. اب خود معنی اکسال کا کر رہے ہیں، وہو اخراج الذکر قبل الانزار قبل الانزال، اور وہ ذکر کا نکالنا ہے انزال سے پہلے ہی. وہم کانو وہم کانو اہل اللسانی، اور وہ انصار وہ تو اہل زبان تھے، فلو لم يدل على النفي عما عداه لما فهموا ذلك، اگر یہ حدیث یہ کلام جو ہے دلالت نہ کرتا کس چیز پر، ما عدا سے اس کے علاوہ، یعنی اس کے علاوہ سے نفی پر دلالت نہ کرتا، لما فہموا ذالک، تو وہ اس سے یہ بات نہ سمجھتے. وہ کیا سمجھے تھے اس سے کہ خروج منی نہ ہو تو پھر غسل بھی نہیں ہوگا، وہ اس حدیث سے سمجھے بھائی، اور وہ اہل زبان تھے، معلوم ہوا مفہوم مخالف معتبر ہے. وعندنا لا يدل عليه، اور ہمارے نزدیک یہ حدیث اس پر دلالت نہیں کر رہی، اي على النفي عما عداه، یعنی اس کے علاوہ کی نفی پر دلالت نہیں کر رہی. والا يلزم الكفر والكذب في قوله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنہ تو لازم آئے گا کفر اور جھوٹ بھائی کسی شخص کے اس قول کے اندر، محمد الرسول اللہ، لأنه يلزم، اسے کیونکہ اس صورت میں لازم آئے گا بھائی. اس میں کیا کہا گیا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، مفہوم مخالف کیا نکلا کہ ان کے علاوہ جو ہیں وہ رسول نہیں، باقی رسولوں کی نفی ہو گئی، تو یہ کفر ہوا اور کذب ہوا، جھوٹ ہوا، کیونکہ یہ خلاف واقع ہے، اور بھی اللہ کے رسول ہیں بھائی. لِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَن لَّا يَكُونَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ رَسُولًا، کیونکہ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی رسول نہ ہو. وَذَلِكَ كُفْرٌ وَكَذِبٌ، اور یہ کفر اور جھوٹ ہے. سوا ان کا نہ مقرون بالعدد او لم یکن، برابر ہے کہ وہ کسی عدد کے ساتھ ملایا گیا ہو یا نہ ملایا گیا ہو بھائی. بعض علماء نے اور قید کا اعتبار کیا، وہ کہتے ہیں اگر عدد کا ذکر ہوگا تو مفہوم مخالف معتبر ہے، اگر عدد کا ذکر نہیں تو مفہوم مخالف بھی معتبر نہیں. عدد کا اگر ذکر ہوگا تو پھر مفہوم مخالف معتبر ہے. جیسے بھائی آگے حدیث آ رہی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا خمس من الفواسق، پانچ چیزیں فاسقوں میں سے ہیں، یقتلن فی الحل والحرم، ان کو قتل کیا جائے حل اور حرم دونوں جگہ. اور وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں، الحدعتو چھیل بھائی، والفارتو اور چوہا، والقلب العقور اور کاٹنے والا کتا، والحیتو اور سانپ، والعقرب اور بچھو بھائی. یہ پانچ چیزیں حدیث میں ہیں اور عدد ذکر ہے خمس من الفواسق. جب معلوم ہوا عدد ذکر ہے تو یہی پانچ فواسق ہیں، انہی کو پانچ کو حرم میں قتل کرنا جائز ہے، باقی چیزیں کا حکم کیا معلوم ہوا مفہوم مخالف، ان وہ فواسق میں سے نہیں، ان کا قتل کرنا جائز نہیں بھائی. تو سوا ان کان مقرونا بالعدد او لم یکن بھائی، متن دیکھیے پیچھے، وعندنا لا يدل علیہ، ہمارے نزدیک اس پر دلالت نہیں کرتا، سواء کان مقرونا بالعدد او لم یکن، برابر ہے کہ وہ ملا ہوا ملایا گیا ہو عدد کے ساتھ، او لم یکن یا نہ ملایا گیا ہو. فیہ رد علی من فرق بینہما، اس میں رد ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ان کے درمیان فرق کیا ہے، ان فقہا پر رد ہے جنہوں نے فرق کیا ان کے درمیان. وقال، اور وہ انہوں نے فرمایا انہوں نے ذکر کیا، ان کان مقرونا بالعدد، اگر وہ ملایا گیا ہو جو مذکور ہے، یعنی وہ جو کون کس کی بات چل رہی ہے، جس کو عالم کو ذکر کیا گیا ہے، جس کے ہاں اگر اس کے ساتھ کیا ذکر، وہ مقرونا بالعدد، وہ عالم کس کے ساتھ ملایا گیا ہو عدد کے ساتھ، نہ وہ قول ہی علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے کہ حضور علیہ السلام کا قول ہے خمس من الفواسق، پانچ چیزیں فواسق میں سے ہیں، یقتلن فی الحل والحرم، قتل کیا جائے گا ان کو حل اور حرم میں. بھئی یاد رکھیے حرم بیت اللہ کے ارد گرد چاروں طرف چند چند کلومیٹر تک کا جو علاقہ ہے یہ حرم کہلاتا ہے، حرم، اور اس کے اندر شکار کھیلنا اور یہ اس جگہ کی بڑی حرمت ہے، اور اس کے اندر شکار تک کھیلنے کی اجازت نہیں بھائی، شکار تک کھیلنے کی اجازت نہیں، اور اس کے باہر کی جو زمین ہے باہر کی ساری دنیا وہ حل ہے بھائی، حل، اسے حلن کہتے ہیں بھائی، کیا کہتے ہیں؟ حلن. تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پانچ چیزیں فواسق میں سے ہیں، یقتلن فی الحل والحرم، ان کو قتل کیا جائے گا حل میں اور حرم میں. حرم میں تو کسی چیز کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، کسی چیز کو ادنا درجے کی تکلیف دینے کی بھی اجازت نہیں، لیکن ان پانچ کو حرم کے اندر بھی کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا. وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ الحداعت، بھائی کس طرح لکھا ہے آپ کی کتابوں میں؟ الف کے بعد حمزہ ہے اور پھر بولتا ہے؟ نہیں بھائی، یہ کتابت کی غلطی ہے، الف کے اوپر حمزہ ہونا چاہیے بھائی، یہ الف نہیں ہے، یہ دراصل حمزہ ہے. اور الحداعت، ہا دال حمزہ، تینوں پر فتحہ ہے، اور یہ چیل کو کہتے ہیں بھائی، چیل آپ جانتے ہیں بھائی. والفارتو، اور چوہا. والکلب العقور، عقور کاٹنے والا، مبالغے کا صیغہ ہے عاقر سے، عقور بہت کاٹنے والا بھائی، بعض کتے ہوتے ہیں بھائی وہ بہت زیادہ کاٹنے والے بھائی، کبھی ایک کو کاٹا کبھی دوسرے کو کاٹا، تو اس کا بھی یہ حکم آیا کہ اس کو بھی قتل کر سکتے ہیں بھائی. والحیت، اور سانپ ہے. والعقرب، اور بچھو ہے بھائی، بچھو بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ معلوم ہوا بچھو کو قتل کرنا جائز ہے بھائی. اللہ، بچپن میں والد صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ مدینہ منورہ جب گئے بھائی، وہاں پر مکہ سے پھر جب ہم مدینہ پہنچے، ابھی سامان ہم نے باہر رکھا ہے، جگہ جس میں رہنا ہے، ابھی اندر کچھ افراد اندر چلے گئے ہیں، کچھ سامان اٹھا کر ہم اندر جا رہے ہیں، تو وہاں ایک بچھو نکل آیا بھائی بڑا، اور پھر اس کو میں نے پتھر سے مار دیا بھائی. بعد میں پھر پریشان بھی ہوئے بھائی، حرم کے اندر یہاں تو کسی چیز کو مارنا نہیں چاہیے تھا، لیکن پھر والد صاحب کو پتا چلا تو فرمانے لگے نہیں بھائی، بچھو ہو تو اس کو مارنا جائز ہے بھائی. دیکھیے یہ وہ حدیث ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ مارنا جائز ہے. فحینئذ یدل علی النفی عما عداه، البتہ، تو اس وقت یہ دلالت کرے گا ما عدا سے نفی پر، قطعی طور پر، اس کے علاوہ سے نفی پر قطعی طور پر یہ دلالت کرے گا. کب؟ جب سات عدد ذکر ہو. یہ بعض دیگر علماء وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، اگر ویسے ہو، عدد نہ ہو، پھر تو مفہوم مخالف معتبر نہیں، لیکن اگر عدد آئے تو پھر مفہوم مخالف معتبر ہے. تو اس صورت میں جب عدد ذکر ہو گیا تو ما عدا سے اس حکم کی نفی ہو گئی قطعی طور پر. ان پانچ کا یہ حکم ہے، ان کو قتل کر سکتے ہو، معلوم ہوا باقی کسی کو قتل نہیں کر سکتے کسی چیز کو. کہتے ہیں وہ الا، اور اگر ایسا نہ ہو، اگر ما باقیوں سے حکم کی نفی نہ ہو، لبطل فائدۃ العدد، پھر تو عدد کا فائدہ ہی باطل ہو جائے گا، کوئی فائدہ ہی نہیں رہا اس کے ذکر کرنے کا. وعندنا وجہ التخصیص بھی زیادت اہتمامی ولاعتناء بشانہ ونحو ذلک، ہم کہتے ہیں نہیں، عدد ذکر ہو یا ذکر نہ ہو مفہوم مخالف معتبر نہیں. وہ کہتے ہیں بھائی پھر عدد ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ ہم کہتے ہیں عدد کو ذکر کیا جاتا ہے زیادت اہتمام کے لیے، اہمیت بتلانے کے لیے بھائی. ولاعتناء بشانہ، اعتناء کا معنی توجہ، شان کا معنی حالت، ان کی حالت پر توجہ دینے کے لیے، یعنی ان کی اہمیت بیان کرنے کے لیے بھائی ان کو عدد کو ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ باقیوں کا حکم اس کے مخالف ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ تو وعندنا، اور ہمارے نزدیک، وجہ التخصیص بھی، وجہ التخصیص بھی ای بالعدد، عدد کے ساتھ تخصیص کی وجہ جو ہے، زیادت اہتمام ہی، وہ اس کے زیادہ اہمیت کے لیے ہے. ولاعتناء بشانہ، اور اس کی حالت کے توجہ کے لیے ہے بھائی. اس کی حالت پر توجہ دینے کے لیے ہے، اس لیے عادت کو ذکر کیا جاتا ہے. ونحو ذالک، اور اس جیسے اور کسی وجہ سے بھائی.
ولكن افتى المتاخرون بانه في الروايات يدل على النفي عما عداه دون المخاطبات.
اب یاد رکھیے، ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر نہیں، دیگر فقہا بعض کے نزدیک مفہوم مخالف معتبر ہے، لیکن ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر نہیں. لیکن یہ یاد رکھنا ہمیشہ، مفہوم مخالف ہمارے نزدیک نصوص کے اندر یعنی قرآن و حدیث میں معتبر نہیں. قرآن و حدیث میں ایک چیز کا ذکر ہو تو اس کا تو وہ حکم ہوگا، لیکن جس کا ذکر نہیں اس کا حکم اس کے خلاف ہو ایسا ہونا ضروری نہیں. ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں قرآن اور حدیث خاموش ہیں، ان کا ذکر ہی نہیں ہے، تو نہ ان کے لیے حکم کا ثبوت ہوگا نہ حکم کی نفی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے. کس کے اندر؟ قرآن اور حدیث نصوص میں، یعنی قرآن اور حدیث. باقی فقہا وغیرہ کے کلام میں وہاں پر مفہوم مخالف ہمارے نزدیک بھی معتبر ہے بھائی. چنانچہ آپ بھی کتابوں میں پڑھتے ہیں، متن میں آتی ہیں کئی قیودات، نیچے شارح آپ کو بتلاتے ہیں، دیکھو یہ قید ذکر کی یہ نکل گیا، دوسری قید ذکر کی یہ کیا ہوا نکل گیا، دیکھو وہ دوسرے کو اس حکم سے نکالتے جا رہے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مفہوم مخالف ہمارے نزدیک معتبر نہیں، لیکن کس کے اندر؟ نصوص کے اندر. اور باقی فقہا وغیرہ کے کلام میں مفہوم مخالف ہمارے نزدیک بھی معتبر ہے بھائی.
یہی بات ذکر کر رہے ہیں، ولیکن افضل متاخرون، لیکن فتویٰ دیا ہے متاخرین علماء نے، بانہ فی الروایات یدل علی النفی عما عداہ، کہ یہ کسی چیز کا ذکر کرنا روایات میں کس چیز کے ساتھ؟ اس کے علم کے ساتھ، یہ علم کے ساتھ ہو کوئی چیز پھر روایات، کس کے اندر؟ روایات کے اندر، یعنی فقہی روایات کے اندر، تو یدل علی النفی عما عداہ، تو یہ دلالت کرے گا ما اس کے علاوہ سے نفی پر، دون المخاطبات، نہ کہ مخاطبات کے اندر. مخاطبات سے مراد ہے نصوص شرعیہ. نصوص شرعیہ کے اندر تو مفہوم مخالف معتبر نہیں، لیکن اور روایات کے اندر وہ کس پر دلالت کریں گی؟ مفہوم مخالف پر دلالت کریں گی بھائی. کما قال صاحب الہدایت، جیسے کہ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں، ان قوله فی الکتاب جاز الوضوء من الجانب الاخر اشارہ الی انه یتنجس موضع الوقوع. بھائی دیکھیے، یاد رکھیے، ہدایہ یہ شرح ہے اور اس کا متن جو ہے وہ زیادہ تر قدوری ہے بھائی. ہدایہ شرح ہے اور متن جو ہے وہ خود اکثر عبارت قدوری کی ہے بھائی. اب صاحب ہدایہ خود وہاں متن آتا ہے ہدایہ میں، صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ بڑا تالاب اس کو کہتے ہیں، غدیر عظیم کا ذکر آتا ہے بھائی، کس پانی سے وضو کرنا جائز ہے اور کس سے جائز نہیں ہے. وہاں اسی فصل کے اندر بڑے تالاب غدیر عظیم کا ذکر آتا ہے، صاحب قدوری فرماتے ہیں بڑا تالاب وہ ہے کہ جس کے ایک طرف کے پانی کو حرکت دیں تو دوسری طرف کے پانی میں حرکت نہ ہو بھائی. لہریں نہیں مراد بھائی، لہریں، لہر تو بڑی دور تک چلی جاتی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ باقاعدہ پانی ہلے نہ وہاں بھائی. تو ایک طرف کے پانی کو حرکت دیں تو دوسری طرف کے پانی نہ ہلے، تو یہ غدیر عظیم ہے. اور اس کے اندر اگر ایک طرف نجاست گر جائے تو دوسری طرف سے وضو کرنا جائز ہے. یہ کون فرماتے ہیں؟ صاحب قدوری. آگے صاحب ہدایہ شرح میں کہتے ہیں بھائی دیکھیے، اوپر صاحب قدوری نے کہا کہ دوسری جانب سے وضو کرنا جائز ہے، دوسری جانب سے وضو کرنا کہتے ہیں معلوم ہوا جہاں نجاست گری ہے وہ نجس ہو چکی، وہاں سے کرنا جائز نہیں. صاحب قدوری نے تو یہ نہیں کہا
کہ جہاں نجاست گری ہے وہاں سے کرنا جائز نہیں. صاحب ہدایہ خود ہی مفہوم مخالف دیکھو نکال رہے ہیں کہ وہ صاحب قدوری فرما رہے ہیں دوسری طرف سے وضو کرنا جائز ہے. معلوم ہوا جس طرف نجاست گری ہے اس طرف سے کرنا جائز نہیں. بھائی دیکھا بھائی, معلوم ہوا فقہا کے کلام میں کیا ہے, مفہوم مخالف معتبر ہے. کما قال صاحب الہدایتی, جیسے کہ صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے, ان قوله فی الکتابی, کہ جو صاحب قدوری کا قول ہے فی الکتابی کتاب کے اندر, یہ ان قوله, یہ ساری ہدایہ کی عبارت چل رہی ہے, وہ متن کی شرح کر رہے ہیں بھائی. ان قوله فی الکتابی, کہ ماتن کا جو قول ہے کتاب کے اندر, کیا قول ہے, جاز الوضوء من الجانب الاخری, کہ وضو کرنا جائز ہے دوسری جانب سے. یہ جو ماتن کا قول ہے اشارتن, یہ اشارہ ہے, الا انہ یتنجس موضع الوقوع, کہ نجس ہو گئی ہے واقع ہونے کی جگہ, یعنی جہاں پر نجاست واقع ہوئی ہے. ومثل هذا فی کتابہ کثیر, اور اس قسم کی مثالیں ان کی کتاب میں کثیر ہیں, بکثرت ہیں بھائی, یعنی جہاں وہ مفہوم مخالف کا اعتبار کرتے ہیں. وما يوهمه كلامه من النفي عما عداه في بعض الاستدلالات فكل ذلك مؤول بتاويلات فتنبه له. بھائی مصنف فرما رہے ہیں کہ بعض فقہا کی عبارتوں سے آپ کو یوں لگے گا, بعض استدلالات کے اندر آپ کو یوں لگے گا شاید ان کے ہاں مفہوم مخالف معتبر ہے. ہمارے بعض فقہا ان کی بعض عبارتوں سے, بعض استدلالات سے کیا وہم پڑتا ہے کہ شاید ان کے نزدیک مفہوم مخالف معتبر ہے. شارح فرما رہے ہیں کہ نہیں بھائی, یہ وہم ان کے کلام سے جہاں پڑتا ہے تو وہ وہاں پر تاویل کی جاتی ہے بھائی, ان کے نزدیک بھی مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے بھائی, تو آپ اس پر متنبہ رہیے. کہتے ہیں وما, اور وہ جو یوہمہ کلامہم, وہ جو وہم ڈالتا ہے وہ کلامہم ان فقہا کا, من النفی عما عداہ, یعنی کہ نفی کرنا اس کے ما عدا سے, فی بعض الاستدلالات, بعض استدلالات کے اندر, فَكُلُّ ذَلِكَ مُؤَوَّلٌ بِتَعْوِيلَاتٍ, تو وہ سب کے سب مؤول ہیں مختلف تعویلات کے ساتھ, یعنی ان کی تعویل کی گئی ہے مختلف قسم کی. مؤول بھائی دو واو ہیں, ایک واو ہے, دو واو ہونے چاہیے بھائی. مؤول یہ واو, یہ میم کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے یہ تو حمزہ ہے, اور آگے ایک واو مشدد ہونا چاہیے. مؤول بھائی, مؤول فتنبہ لہو, تو آپ اس پر متنبہ رہیے بھائی, اس بات پر مطلع رہیے. لئن النص لم يتناول ہو فکیف یوجب النفی او اثبات, اس لیے کیونکہ نص تو اس کو شامل ہی نہیں ہے, تو کیسے وہ ثابت کرے گی نفی کے اعتبار سے یا اس بات کے اعتبار سے. بھائی دیکھیے, ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر نہیں, وجہ ذکر کر رہے ہیں کیا اوپر ذکر کیا, ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر نہیں, چاہے عدد ساتھ ذکر ہو چاہے عدد ذکر نہ ہو. وجہ یہ کہ نص کے اندر نص اس کو شامل ہی نہیں, اس کا ذکر ہی نہیں ہے بھائی. جب ایک چیز کا نص میں ذکر ہی نہیں ہے, جو ذکر ہے اس کا تو حکم بیان ہو گیا, جو غیر مذکور ہے نہ اس کے لیے حکم کی نفی ہو سکتی ہے اور نہ اثبات. یعنی اگر نص میں اثبات ہے تو مفہوم مخالف باقیوں سے کیا ہوگی, نفی, اور اگر نص کے اندر نفی ہے تو مفہوم مخالف کیا ہوگا, باقیوں کے لیے اثبات. کہتے ہیں نہیں بھائی, جو بھی مفہوم مخالف آپ نکالنا چاہیں وہ یہاں ہمارے نزدیک معتبر نہیں, کیونکہ نص میں ایک چیز کا ذکر ہی نہیں ہے. جو ذکر ہے اس کا تو ٹھیک ہے یہ حکم ہے ہم بھی تسلیم کرتے ہیں, لیکن جس کا ذکر ہی نہیں ہے اس کا یہ حکم بھی نہیں ہے بھائی. لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ فَكَيْفَ يُوجِبُ نَفْيًا أَوْ إِثْبَاتًا, اس لیے کیونکہ نص تو اس کو شامل ہی نہیں ہے, فَكَيْفَ يُوجِبُ نَفْيًا أَوْ إِثْبَاتًا, تو وہ کیسے واجب کرے گی یعنی حکم کو, تو نص کیسے حکم کو واجب کرے گی, نَفْيًا أَوْ إِثْبَاتًا, بطور نفی کے یا بطور اثبات کے, نفی کی حیثیت سے اس بات کی حیثیت سے. اَلَا يَدُلُّ عَلَى الْمَسْكُوتِ عَنْهُ أَصْلًا, یعنی نص دلالت نہیں کرتی مسکوت عنہ پر سرے سے ہی, یعنی اس میں ہے ہی نہیں, اس کا ذکر ہی نہیں ہے, فکیف یوجب الحکم من حیث النفی والاثبات، تو وہ کیسے حکم کو نص واجب کرے گی نفی یا اثبات کی حیثیت سے. فاذا قلت، پس جب آپ کہیں جاءنی زید، کہ میرے پاس زید آیا ہے، فقد سکت عن عمرو، تو تحقیق آپ نے سکوت کیا عمر کے بارے میں. آپ نے جب صرف اتنا کہا جاءنی زید، اس سے اتنا تو پتا چل گیا آپ کے پاس کون آیا ہے، زید. لیکن اس سے یہ معنی نکالنا کہ زید نہیں آیا، بھائی زید کے بارے میں تو آپ نے تذکرہ ہی نہیں کیا، بھائی اس کے بارے میں تو سکوت کیا ہے آپ نے بھائی. لہذا یہ آپ کا کلام عمر کے نہ تو آنے پہ دلالت کر رہا ہے اور نہ آنے پر بھائی. پس جب آپ نے کہا جانی زید فقط سکت عن عمر، تو تحقیق آپ نے سکوت کیا عمر کے بارے میں، آپ یعنی خاموش رہے عمر کے بارے میں. فلا یدل علی نفیہ و اثباتہ، تو یہ اس کے نفی اور اس کے اثبات پر دلالت نہیں کرتا، یعنی اس کے آنے کی نفی یا اس کے آنے کے اثبات پر دلالت نہیں کرتا. وفائدۃ التخصیص، یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ بھائی، بعض فقہا نے کیا فرمایا تھا کہ اگر کسی چیز کی تصریح علم کے ساتھ کی جائے، کسی چیز کی تصریح علم کے ساتھ کی جائے، تو یہ اس کی تخصیص پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اسی کا حکم ہے، تو باقیوں سے کیا ہو جائے گی، حکم کی نفی ہو جائے گی. ہمارے نزدیک نہیں بھائی، ایک چیز کی اگر علم کے ساتھ تصریح بھی کر دی جائے تو اس سے مفہوم مخالف ثابت نہیں ہوگا. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، پھر علم کے ساتھ اس کی تصریح کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ علم کے ساتھ اس کی تصریح علم کے ساتھ کی، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ تو جواب دے رہے ہیں بھائی کہ اس کا فائدہ یہ کہ یہ صرف اس کا حکم ہے، باقیوں کے بارے میں بھائی غور کریں آپ لوگ اور خود اس کا حکم نکالیں. چنانچہ فقہا پھر اس میں غور کرتے ہیں اور حکم معلوم کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو اجتہاد کا ثواب ملتا ہے. اور اجتہاد، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، اجتہاد کا ثواب ملتا ہے، یہ فائدہ ہوا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح. کہتے ہیں وہ فائدہ تو تخصیص، اور تخصیص کا فائدہ یہ ہے. تخصیص کیا معنی؟ عالم کے نا عالم کے ساتھ اس کی تصریح جو کی گئی، یہ اس عالم کے طور پر تصریح کا فائدہ یہ ہے کہ یتامل المستنبتون فیہ، کہ غور کریں استنباط کرنے والے اس میں. فیثبتون الحکم فی غیرہ، پس وہ ثابت کریں حکم کو اس کے علاوہ میں، یعنی اس میں غور کریں، اس کا تو یہ حکم ہے. اجتہاد کرنے والے غور کریں بھائی کیوں اس کا یہ حکم ہے، اس کی علت کیا ہے، اور پھر اس علت کے لیے باقیوں کا حکم بھی نکالیں، تو اس طرح ان کو اجتہاد کا ثواب ملے گا. فیثبتون الحکم فی غیرہ، پس وہ ثابت کریں گے حکم کو اس کے علاوہ میں بھی. بالقیاس، قیاس کے ذریعے. وینالون درجۃ الاجتہاد، اور پا لیں گے اجتہاد کا درجہ. ثم اجاب عن استدلالہم بفہم الانصار فقال، اب جواب دینے لگے ہیں بھائی. اوپر ان علماء نے انصار مدینہ کو ذکر کیا تھا بطور دلیل کے، کہ دیکھو انصار یہ مفہوم مخالف سمجھے تھے، معلومہ مفہوم مخالف معتبر ہے. تو اس کا جواب دینے لگے کہ جو مفہوم مخالف سمجھے تھے انصار، وہ اس جو عالم کے طور پر تصریح کی گئی اس کی وجہ سے نہیں سمجھے، بلکہ وہ جو الف لام آیا تھا الما، یہ الاسلام استغراقی ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے حصر سمجھا تھا کہ غسل، ہر غسل جو ہے وہ منی ہی کی وجہ سے ہوگا، ہر غسل منی. تو یہ جو ہر غسل، تمام افراد غسل، یہ جو پہلے الماء پر الاسلام آیا، یہ الاسلام استغراقی ہے، اس نے حصر کا فائدہ دیا، لفظ ما نے خود اس کا فائدہ نہیں دیا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. ثم اجاب عن استدلالہم بفہم الانصار، پھر جواب دیا ان کو جو استدلال تھا انصار کے فہم سے، اس کا جواب دیا. فقال، پس فرمایا، والاستدلال منہم بحرف الاستغراق، اور وہ جو انصار کا استدلال تھا بحرف الاستغراق، وہ کس کے ذریعے تھا؟ حرف استغراق کے ذریعے تھا، ایل استدلال من الانصاری، یعنی وہ جو استدلال تھا انصار کی طرف سے، علی عدم وجوب الغسل بالاکسال، اکسال کی وجہ سے غسل کے واجب نہ ہونے پر، انما کان بحرف اللام الذی هو للاستغراق، اس حرف لام کے ذریعے تھا جو کس کے لیے ہے؟ استغراق. یاد رکھیے الف لام جو ہے اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور اولاً جو ہے الف لام جو ہے اس کو عہدی بنانے کی کوشش کی جائے گی، الف لام عہدی، جس کے ذریعے کسی متعین چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اگر الف لام عہدی نہ بن سکے، کوئی معہود متعین چیز وہاں ہے ہی نہیں، تو پھر اس کو الف لام استغراقی پر محمول کیا جائے گا. تو الماء کے اندر الف لام آیا، پہلے اس کو عہدی پر محمول کیا گیا کوئی خاص متعین پانی مراد ہو، لیکن پھر متعین یعنی غسل مراد ہو، لیکن پھر کوئی متعین غسل تو مراد تھا نہیں، متعین فرد تھا نہیں، تو اس کس پر محمول کر لیا انہوں نے؟ استغراق پر محمول کر لیا، اور اس سے حصر کا فائدہ حاصل ہوا. تو کہتے ہیں ان یہ جو استدلال تھا، کان ابھی حرف اللام الذی ہوا للاستغراق، کی اس حرف اللام کے ذریعے ہے جو استغراق کے لیے ہے، عند عدم دلالت العہدی، جبکہ عہد یعنی کسی متعین چیز پر دلالت نہ ہو. فیکون المعنی، تو معنی کلام کا یہ ہوا، ان جمیع افراد الغسل من المنی، کہ تمام افراد غسل جو ہیں وہ کس کی وجہ سے ہوں گے؟ منی کی وجہ سے. یہ من سببیہ ہے، سبب بتلا رہا ہے، تمام افراد غسل منی کے سبب سے ہوں گے، یعنی اس کے خروج کے سبب سے ہوں گے. لا بواسطتی ان تنسیس بشیء یدل علی نفی عما عداہ، نہ کہ اس واسطے سے کہ کسی چیز پر نص کا لانا وہ دلالت کرتا ہے اس کے علاوہ سے حکم کی نفی پر. جو بات انہوں نے کی اس طریقے سے حصر نہیں آیا، بلکہ حصر کس طریقے سے آیا؟ لام استغراقی کے ذریعے آیا. اچھا بھائی، اب اشکال ہوتا ہے احناف پر کہ بھائی اے احناف، تسلیم آپ نے بھی کر لیا کہ یہاں حصر آ گیا، معلوم ہوا غسل تب ہی واجب ہوگا جب خروج منی ہو، پھر آپ اکسال کی صورت میں غسل کو واجب کیوں قرار دیتے ہیں؟ آپ نے بھی تسلیم کر لیا کہ غسل کس صورت میں واجب ہوگا، ہر تمام افراد غسل کس کی وجہ سے واجب ہوں گے؟ خروج منی کی وجہ سے. تو لہذا اکسال کی صورت میں تو غسل واجب نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اکسال کی صورت میں بھی کیا واجب ہوگا؟ غسل واجب ہوگا. بھائی تو آپ اس کا جواب دیں گے آگے. یرد علینا حینئذ، وارد ہوتا ہے ہمارے اوپر اس وقت بھائی، اس صورت میں جب یہ ہم نے ذکر کر دیا، جواب دے دیا، تو کہ ان الحدیث قد دل علی عدم وجوب الغسل بالاکسال، کہ حدیث جو ہے اس تحقیق اس نے دلالت کر دی غسل کے واجب نہ ہونے پر، بال اکسالی، کس کی وجہ سے؟ اکسال. حدیث نے بتلا دیا کہ صرف خروج منی کی صورت میں غسل ہوگا، اکسال کی صورت میں معلوم ہوا غسل نہیں ہوگا. سواء کان باللام او بالتنسیس، برابر ہے کہ یہ دلالت کس کے ذریعے ہو، لام کے ذریعے ہو یا تنسیس کے ذریعے ہو، دلالت تو ہو گئی. فمن اين قلتم بوجوب الغسل بالاکسال، پس کہاں سے تم نے کہا ہے غسل کے واجب ہونے کا اکسال کی وجہ سے؟ فاجاب، تو جواب دیا مصنف نے، وقال، اور فرمایا، وعندنا ہوا كذلك، اور ہمارے نزدیک بھی اسی طرح ہے، حصر ہے، یعنی ہمارے نزدیک بھی اسی طرح ہے، ہمارے نزدیک بھی کیا ہے؟ حصر ہے. فیما، ما سے مراد ہے غسل، اس غسل کے اندر، یتعلق بعین الماء، جس کا تعلق عین ماء سے ہو، جس کا تعلق کس سے ہو؟ عین ماء سے، یعنی جس کا تعلق شہوت سے ہو، آگے بتلائیں گے شرح میں آپ کو، جس کا تعلق کس سے ہو. ماتن فرماتے ہمارے طرح اسی طرح ہے، یعنی تمام افراد غسل جو کس کی وجہ سے ہیں؟ شہوت کی وجہ سے، وہ بند ہیں خروج منی میں. وہ غسل جو شہوت کی وجہ سے واجب ہوا کرتے ہیں وہ بند ہیں کس کے اندر؟ خروج منی. یعنی خروج منی ہوگا تو یہ غسل واجب ہوگا،
خروج منی نہیں تو غسل بھی واجب نہیں. بھئی یہ شہوت کی قید اس لیے لگائی کیونکہ ورنہ تو اعتراض واقع ہوتا کہ حیض کے بعد بھی عورت پر غسل واجب ہوتا ہے, نفاس کے بعد بھی عورت پر غسل واجب ہوتا, لیکن وہ شہوت کی وجہ سے نہیں ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے وہ اس سے جب شہوت کی قید لگائی تو وہ نکل گئے اس سے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو اب عندنا ہوا کذالک, ہمارے نزدیک اسی طرح ہے, یعنی حصر ہے فی ما, اس غسل کے اندر, یتعلق بعین الماء, جس کا تعلق عین ما سے ہو, یعنی عین منی سے ہو, یعنی کہ شہوت سے ہو. غیر ان الماء یثبت مرۃ عیانا وطورا دلالۃ, مگر یہ کہ پانی یعنی منی جو ہے, یثبت وہ ثابت ہوتی ہے, مرۃ کبھی, عیانا مشاہدۃ کبھی, منی کا ثبوت مشاہدتن ہوتا ہے, انسان خود اس کے خروج کو دیکھتا ہے, وطورن دلالتن, اور کبھی اس کا خروج جو ہے, اس کا ثبوت جو ہے دلالتن ہوگا, ایک چیز ہوگی جو اس پر دلالت کر رہی ہے, اگرچہ خود اس کے خروج کا مشاہدہ نہیں ہوا. یعنی ان عندنا الحصر ایضا ثابت فی الغسل الذی یتعلق بالمنی, یعنی ہمارے نزدیک بھی جو حصر جو ہے وہ ثابت ہے اس غسل کے اندر, الذی یتعلق بالمنی, جس کا تعلق کس سے ہے؟ منی سے ہے. ای جمیع الغسل الذی یتعلق بالشہوتی, یعنی وہ تمام غسل جن کا تعلق شہوت سے ہے, منحصر فی الماء, وہ بند ہیں کس کے اندر؟ پانی یعنی منی میں. فلا یضر خروج الغسل بالحیض والنفاس, تو کوئی نقصان نہیں دیتا نکلنا غسل بالحیض اور نفاس کا, وہ غسل جو حیض اور نفاس کی وجہ سے واجب ہے اس کا نکلنا کوئی نقصان نہیں دیتا بھائی, کیونکہ وہ شہوت کی وجہ سے نہیں ہے. لأن وجوبہ لا يتعلق بالشہوت, اسی کیونکہ اس غسل کا وجوب اس کا تعلق شہوت سے نہیں ہے. ولكن الماء على نوعين, لیکن ما یعنی منی جو ہے وہ دو قسم پر ہے, مرۃ یکون عیانا, کبھی تو وہ کیا ہوگی؟ عیانا مشاہدتن ہوگی. بِأَنْ يُنزِلَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ, بائی طور کہ اس کو انزال ہوگا اس شخص کو نفس الامر میں یعنی واقع میں ہی, فِي النَّوْمِ کس کے اندر؟ نیند کے اندر, یعنی احتلام ہوگا, اَوِلْ يَقْظَتِ بِالْوَتْيِ, یا بیداری کی حالت میں ہی ہوگا مشاہدہ خروج منی کا, بِالْوَتْيِ کس کی وجہ سے؟ وتی صحبت کی وجہ سے, او بغیر ہی یا اس کے علاوہ, یعنی صحبت نہیں کی, بیوی کے ساتھ ملاعبت کرتے ہوئے ہی خروج منی ہو گیا, تو دیکھو بیداری خود مشاہدہ کر لیا خروج منی کا. وہ مرتن یقون دلالتن, اور کبھی کبھار کیا ہوگا خروج منی؟ دلالتن ہوگا, یعنی کوئی چیز دلالت کرے گی, بِأَنْ يُقَامَ دَلِيلُهُ, بائی طور کہ اس کی دلیل کو قائم کیا جائے گا خروج منی کی دلیل, وہ التقاء الختانین, اور وہ کیا ہے؟ دو شرمگاہوں کا مل جانا. تو اس کو قائم اس کی دلیل کو قائم کیا جائے گا, مقامہ اس کے مقام پر, کبھی اس کی دلیل کو اس کا قائم مقام بنایا جائے گا. بھائی درمیان میں دلیل ذکر کر دی, وہ کیا ہے؟ التقاء ختانین, یعنی کبھی التقاء ختانین کو اس کا قائم مقام کر دیا جائے گا, یعنی خروج منی کا. التقاء ختانین کو کس کا قائم مقام کر دیا جائے گا؟ خروج منی کا قائم مقام کر دیا جائے گا. اور التقاء ختانین کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں کیا واجب ہوتا ہے؟ غسل واجب ہوتا ہے. کیوں؟ خروج منی تو نہیں ہے, لیکن ہم نے التقاء ختانین کو کس کے قائم مقام کر دیا ہے؟ خروج منی کے قائم مقام کر دیا. کیوں بھائی قائم مقام کیوں کیا؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ سَبَبُ نُزُولِ الْمَاءِ, اسی کیونکہ وہ اس منی کے نزول کا سبب ہے. وَنَفْسُهُ تَغِيبُ عَنْ بَصَرِهِ, اور نفس اس کا یعنی نفس ذکر جو ہے وہ تو غائب ہے اس کی نگاہ سے, دخول کی حالت میں نفس ذکر تو بصر سے غائب ہے. اب جب نظر نگاہ سے غائب ہے تو معلوم نہیں, ہو سکتا ہے خروج منی ہوا ہو لیکن ہو قلیل سا, اس کو پتہ ہی نہ چلا ہو, محسوس ہی نہ ہوا ہو. امکان آ گیا یا نہیں آ گیا؟ امکان آ گیا. تو لہذا ہم نے جب یہاں پر خروج منی کا پتہ نہیں چل سکتا تو اس کے سبب ہی کو کس کے قائم مقام کر دیا؟ خروج منی کے, یعنی التقاء ختانین کے.
تو کہتے ہیں ولفظہ تغیب عن بصرہ، اور نفس ذکر وہ تو غائب ہے اس کی نگاہ سے، ولعلہ لم یشعر بہ لقلتہ، اور شاید کہ اس شخص کو اس کا شعور ہی نہ ہو، یعنی اس کو اس کا احساس ہی نہ ہو خروج منی کا، لقلتہ اس کے قلیل ہونے کی وجہ سے، فاقمنا السبب مقام المسبب، تو ہم نے سبب کو مسبب کے قائم مقام کر دیا، واوجبنا الغسل علیہ بمجرد الالتقاء احتیاطا، اور ہم نے اس پر غسل کو واجب قرار دے دیا، بمجرد الالتقاء محض التقاء خطانین ہی کی وجہ سے، احتیاطا بطور احتیاط کے، بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں جہاں پر علت کا پتہ نہ چل سکے وہاں سبب کو اس کا قائم مقام کر دیا جاتا ہے. غسل شہوت کی وجہ سے جو غسل آتا ہے اس کی علت تو تھی خروج منی، لیکن علت کا پتہ نہیں چل سکتا، تو اس علت کا جو سبب ہے یعنی التقاء خطانین اس کو اس کے قائم مقام کر دیا بھائی. جیسے بھائی خروج ریح کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور نیند کی حالت میں چونکہ خروج ریح کا پتہ نہیں چل سکتا، لہذا نیند ہی کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا، اور نیند پر ہی کیا حکم لگا دیا گیا کہ سونے سے کیا حکم کیا ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا. یہ نیند اسی طرح جیسے سفر ہے بھائی، سفر کے اندر قصر نماز کا حکم دیا گیا کہ نمازوں میں قصر کریں، چار کی جگہ دو پڑھیں. کیوں؟ وجہ اس کی کیا تھی؟ کیونکہ سفر میں مشقت ہے، لیکن اس مشقت کا پتہ نہیں چل سکتا بھائی کس کو مشقت زیادہ ہوئی ہے کس کو کم ہوئی ہے، تو سفر ہی کو کس کے قائم مقام کر دیا گیا؟ مشقت کے، کہ سفر اتنا ہے تو بس مشقت کو اب نہیں دیکھنا بھائی، اب کیا کرنا پڑے گا اس سفر میں؟ قصر کریں گے بھائی. بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ نیز حدیث کا بھی یہ تو بھائی بحث چل رہی ہے اصول فقہ کے طرز میں، کسی مسئلے پہ ہمارا مقصد بحث کرنا نہیں ہے، بس اصول فقہ کے انداز میں جو جواب دیا جا سکتا ہے یا جو ثابت کیا دلیل بنتی ہے اس کو ذکر کرتے چلے جاتے ہیں، ورنہ ہمارے پاس ہر مسئلے کے اندر احناف کے پاس الحمدللہ ثم الحمدللہ دلائل کے انبار ہیں بھائی. حضرت والد محترم رحمہ اللہ تعالی وہ جب دلائل ذکر کرتے چلے جاتے، احناف کا مذہب بیان ہوتا، شوافے کا بھی، امام مالک رحمہ اللہ اور فقہا کے مذاہب بھی بیان ہوتے، ان کی دلیلیں بھی ذکر ہوتی، پھر ان کے دلیلوں کے جوابات بھی ذکر ہوتے، پھر احناف کے مزید جوابات چلتے، ان کے مخالفین کی ایک ایک دلیل کے کئی کئی جوابات دیے جاتے، احادیث سے بھی، قرآن سے بھی، قیاس کے ذریعے بھی، اجماع کے بہت سے جوابات دیے جاتے، اور پھر جواب دیتے دیتے والد صاحب رحمہ اللہ کی زبان پر یہ لفظ آ جاتے، کہتے ہیں فرماتے یہ احناف کا مذہب ہے مولانا، یوں معلوم ہوتا ہے براہ راست آسمان سے نازل ہو رہا ہو بھائی، اتنا واضح ہے، اتنا واضح ہر چیز کے اندر بھائی، اتنا واضح، اتنے مضبوط ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، لیکن یہاں ایک کسی ایک مسئلے پر طویل بحث مقصود نہیں ہے، بس اس کو مختصرا ذکر کرتے ہیں، اس کا جواب یا دلیل ذکر کرتے چلے جاتے ہیں. اور یہ جو حدیث ہے یاد رکھیے، الماء من الماء بھائی، یہ انصار مدینہ وہ اس کے قائل تھے، وہ پہلے کہ ایک سال کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوگا کیونکہ خروج منی نہیں، لیکن پھر ان کو جب علم ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ التقاء خطانین کی صورت میں بھی غسل واجب ہوگا چاہے انزال ہو یا انزال نہ ہو. جب اس حدیث کا ان کو پتہ چلا تو انہوں نے رجوع کر لیا بھائی، اور وہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے کہ ایک سال کی صورت میں بھی کیا ہوگا، غسل واجب ہوگا بھائی. چنانچہ بعض علماء پھر فرماتے ہیں کہ التقاء خطانین والی حدیث کی وجہ سے یہ والی حدیث منسوخ ہو چکی ہے، جبکہ دیگر کہتے ہیں بھائی یہ حدیث منسوخ نہیں، یہ محمول ہے احتلام پر صرف بھائی. کس پر؟ احتلام پر بھائی، کہ الماء من الماء، غسل کب واجب ہوگا؟ جب خروج منی ہو احتلام کے اندر. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس کرتے ہیں بھائی بس. ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.